my name is Thea Remote. I'm Laura Clement. Here are some of the latest developments in the coronavirus crisis. The virus has killed more than 994,000 people since the outbreak emerged in China late last year. That's according to tallies by Johns Hopkins University in the U.S. More than 32.8 million people have been infected. Cardiff becomes the first UK capital city to go into lockdown since the national shutdown earlier this year. The restrictions, which bar people from entering or leaving areas unless for work, education, or other valid reasons, apply to the Welsh capital and second city, Swansea. The state of New York, a one-time epicenter of the U.S. virus epidemic, sees case numbers rise to more than 1,000 a day for the first time since June 5th. The state's governor urges New Yorkers to practice safety as the state moves into the fall flu season. And hundreds of people protested in Madrid against partial lockdown measures imposed on mainly densely populated low-income neighborhoods to curb a surge in coronavirus cases. The demonstrations come a day after more than 10,000 protested in London ahead of the reimposition of restrictions there. Both countries are battling to beat a second wave of the virus. And the British Minister for Sport urged the Premier League to give financial support to cash-strapped football league clubs in a bid to ease the financial damage caused by the pandemic. The English Football League says its teams will lose £200 million this season while matches are played behind closed doors. Having already lost £50 million last season from the lockdown, there fears clubs in the three divisions below the Premier League could go out of business. For more on these and other international stories, please visit our website at voanews.com. This is VOA News. Yemen's warring parties have agreed to exchange around 1,000 prisoners, including 15 Saudis, as part of trust-building steps aimed at reviving a stalled peace process. United Nations and other sources reported this on Sunday. The Yemeni government, backed by a Saudi-led military coalition and the Houthi movement they have been battling for over 5 years, signed a deal in late 2018 to swap some 15,000 detainees split between both sides. But the pact has been slow and only partially implemented. The two sides will now free 1,081 detainees and prisoners, UN envoy Martin Griffiths said in a joint news briefing with the International Committee of the Red Cross after a nearly 10-day meeting of the Prisoners Exchange Committee held in the Swiss village of Lyon, that's above Lake Geneva. Heads of the two sides of the committee hugged at the end of their meeting, with Griffiths telling them, well done. Yemen has been mired in conflict since the Houthis ousted the internationally recognized government from power in the capital, Sana'a. That was in late 2014, prompting the Western-backed coalition to intervene in March of 2015. And although Amy Coney Barrett is U.S. President Donald Trump's choice to replace Justice Ruth Bader Ginsburg, she is more aptly described as heir to another departed Supreme Court justice, conservative hero Antonin Scalia. Like Scalia, for whom she once clerked, she is a committed Roman Catholic and a devotee of his favored interpretation of the Constitution, known as originalism. Those qualifications delight many on the right, but dismay liberals who fear her votes could result in the chipping away of some laws, especially the Roe versus Wade decision, which legalized abortion. And a diverse crowd of hundreds has marched through the streets of Louisville, Kentucky, chanting Black Lives Matter. The march on Saturday night marked the fourth night of protest after a grand jury declined to charge any officers for the fatal shooting of Breonna Taylor, a 26-year-old Black woman. Louisville has seen more than 120 days of demonstrations over Taylor's death and a police raid gone wrong that was carried out by white officers. Some protesters remained downtown after a 9 p.m. curfew. Police say multiple fires were set and that arrests would be made. Again, for more on these and other international stories, we invite you to visit our website at voanews.com or download our easy-to-use app to your mobile device. Via remote, I'm Laurel Bowman for VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है आज की राउंड टेबल के साथ। हमारा आज का ये डिस्कशन तसलसल है हमारी कल की बातचीत का।
हमारी बच्ची लाइव थी और इतनी प्यारी हुई के साथ सारे उसके साथ अटाए थे और इंतहाई मासूम थी। मैं भी आपने उसको पिक्चर देखी हो अगर मीडिया पर आई हैं। इतनी प्यारी बच्ची के यकीन करते पूरा शहर, जब कल पता चला ना पूरे शहर के मर्द के औरतें के बच्चे सब सड़कों पर आ गए, सारा शहर बंद हो गया, मुकम्मल शटडाउन। आज भी शटडाउन था पूरा शहर, दूर बंद था, कल भी था, ब्लैक डे था, इतना दर्द था कि इतनी मासूम प्यारी बच्ची और उसके साथ इतना बड़ा अंधोनाग, इतना जुल्म जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकते। हम तो ये दुआ करते हैं कि दुनिया में किसी भी के साथ ये इस किस्म का वाकया ना हो, जिस दिन हम गुजरे हैं या गुजरे हैं किसी के साथ, जैसे बालदान के साथ इस तरह बच्ची बच्चे का वाकया ना हो, किसी के साथ सदा वाकया ना हो। हमने अपील कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी से पाकिस्तान से।
हमारी बच्ची के 7 दिन उसको किस तरह रखा, उसको बेरहमी से कत्ल किया गया। उसके बाद जब बच्ची को सुबह मिली तो हमें पता लगा तो, और उसके साथ इतना ज्यादती की, उसके साथ इतना उसको टॉर्चर किया, उसको करंट भी दिया। मैम हमने देखा, और जब उसकी डेड बॉडी को बहुत बुरी तरह उसको मारा, मैं बयान नहीं कर सकता, देख नहीं सकता था हमारा जैसा आदमी, कोई नहीं देख सकता उसके सर की, इतना क्या किया उस बच्ची का, उसने बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था, उन लोगों का इस तरह उन्होंने उसको मारा। हम गरीब, हमारा कौन सुनता है। अगर किसी अमीर की बेटी होती, किसी मिनिस्टर की बेटी होती, आज तक कभी कब से मैम उनको सजा दी होती। सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी इस्तीफा को इंसाफ दिला दो।
जो 17 साल मैंने ये जंग लड़ी, सिर्फ ये सोच के नहीं लड़ी जो मुझे इंसाफ मिले, मैंने ये सोच के लड़ी जो किसी और कोई और मुख्तारा महीना बने। मुझे समझ नहीं आती, मुझे इतनी वो कोफ्त होती है मुझे इस बात दोहराने में भी, लेकिन जब हम लोग जाते हैं जो हमारे ऊपर सवाल जवाब किए जाते हैं, रोज रोज के मरने से बेहतर एक दफा इंसान सोचता है। जो जब मैं सोचती थी, जब डेली मुझसे ये सवाल किए जाते थे, बार बार किए जाते थे, वो लोग सामने खड़े होते थे और 15 दिन मुसलसल मेरा दिल यही कहता था मैं उसी वक्त खुदकुशी, वही मेरी कामयाब हो जाती तो मुझे वही बेहतर था, रोज रोज के मरने से बेहतर एक दिन इंसान मर जाए।
सामिन, की दुखी कर देने वाली आवाज़ें आपने हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सुनी थी। एक आवाज़ थी अमीन अंसारी साहब की, जो नन्नी जैनब के वालिद हैं। एक और आवाज़ कश्मीर के एक खाना बदोश कबीले बकरवाल से ताल्लुक रखने वाली आसफा के वालिद अख्तर साहब की थी। और फिर मुख्तारा माई, जो इस जुर्म के खिलाफ खड़े होने की और हिम्मत और जुरत की एक अलामत है। हमने गुफ्तगू का आगाज किया था पाकिस्तान में रेप के बढ़ते हुए वाकयात पर, इसके साथ ही इस बात पर कि इसके इंसदाद के लिए कौन से कवानीन मौजूद हैं, उन पर किस हद तक अमल दरामद होता है, और फिर ये कि समाजी रवैये क्या हैं इस बारे में। हमारी इस गुफ्तगू में पाकिस्तान से रिटायर्ड जस्टिस नासरा जावेद इकबाल, डॉक्टर फौजिया सईद, सिदरा हमायूं, मलिया हुसैन और नदीम फाजिल ने शिरकत की। ये तमाम लोग या तो एक्टिविस्ट हैं और या कानून के माहिरीन हैं। कल हमने कुछ इक्तबास सुनाए थे अमेरिका में इस कानून के बारे में। इसके लिए हमने दावत दी है प्रोफेसर तैयब महमूद को, जो कानून के एक मौकर प्रोफेसर हैं, अमेरिकी कानून की तारीख पर दस्तरस सकते हैं और सिएटल यूनिवर्सिटी में कानून की फैकल्टी के डीन हैं। खालिद कलून साहब का ताल्लुक रियासत केंटकी के शहर लुईविल से है, लेकिन ये सिर्फ रियासत की सतह पर नहीं बल्कि विफाकी सतह पर भी मुकदमात की पैरवी करते हैं। اور پروسیکیوٹر اور وکیل صفائی دونوں حیثیتوں سے کام کرتے رہے ہیں. تو ان سے بات چیت میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہاں امریکہ میں ریپ کے انسداد کے لیے جو قوانین ہیں وہ کس حد تک مؤثر ہیں, اور اس کے ساتھ ہی سماجی رویے کیا ہیں, اور سب سے زیادہ یہ کہ جرم کا شکار ہونے والے افراد کو کس طرح کی دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کے لیے. میں شروع کرنا چاہوں گی ڈاکٹر طیب محمود صاحب آپ سے کہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے کہ یہ تمام جو قوانین ہیں جو خواتین اور بچوں سے متعلق ہیں یا ٹرانسجینڈر سے متعلق ہیں, ان کا ایک تعلق اس بارے میں جو تحریکیں شروع ہوئی ہیں, جیسے یوتھ موومنٹ تھی, ویمن موومنٹ تھی, کئی اس طرح کی جو, تو ان کے بعد اس طرح کے قوانین تشکیل پائے, تو اس لحاظ سے پاکستان بہت دور نہیں ہے, چاہے ہم کہیں کہ اس میں جمہوریت نسبتاً نئی ہے امریکہ کے مقابلے میں. تو تھوڑا سا اگر آپ بتائیں ہمیں کہ یہ جو سارے قوانین ہیں, خاص طور پہ جو ریپ کا قانون ہے, تو یہ امریکہ میں کب متعارف ہوا, وجوہات کیا تھیں؟
اس کی تاریخی وجہ تو یہ ہے کہ جب کامن لاء جو یہاں بھی پھر ہے امریکہ میں بھی شروعات میں, تو ریپ کو اس وقت پہلے پہلی جو شکلیں آئیں وہ تو انسان کے خلاف یا عورت کے خلاف جرم نہیں بلکہ پراپرٹی کے خلاف جرم قرار پایا, کیونکہ عورت جو ہے اپنے باپ کی اور اپنے خاوند کی پراپرٹی تصور ہوتی تھی. تو اس سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پھر اس کی تعریف بنی, جو اس کے کیا کیا چیز جو ہے وہ ثابت کرنی پڑے گی اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے, وہ ایسی رہی کہ بہت پرانا محاورہ کسی بڑے جج نے کہا تھا کہ یہ ایزی ٹو الیج اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو پروو, کہ یہ ایسا جرم ہے جو آسانی سے الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن اس کو پروو کرنا بہت مشکل ہے. تو بہت سی ایسی شکیں اس میں تھیں کہ بھئی فورس کا کیا مطلب ہے, کہ جی کنسنٹ نہ ہو, مرضی نہ ہو تو مرضی کا کیا مطلب ہے. تقریباً بہت مشکل ہو جاتا تھا اس جرم کو پروسیکیوٹ کرنا, ثابت کرنا, سزا دینا. تو جیسے آپ نے کہا, جب یہ 60s اور 70 کی دہائی میں نوجوانوں کی اور خواتین کے رائٹس, سول رائٹس کی موومنٹس چلی, تو اس زمانے میں جو ہے ان کا قوانین میں کچھ ترمیمیں ہونی شروع ہوئی, لیکن ابھی بھی یہ کہنا بجا ہوگا کہ ان ترمیموں کے باوجود جو مشکلات ہیں درپیش اس مسئلے پہ, وہ ان میں بہت کم فرق پڑا ہے. آپ کے سامعین کے لیے کچھ اگر فکر دے دی جائیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا یہ مشکل کام ہے.
ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک منٹ میں بات کرتے ہیں, تھوڑا سا پہلے میں چاہوں گی کہ اسی میں اگر کچھ ایڈ کر سکیں خالد صاحب بھی. تو خالد صاحب آپ کا جو رپورٹنگ کا زمانہ تھا, تو اس وقت آپ لاہور میں تھے, تو تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے, کیونکہ یہ تمام مسائل ہمیشہ سے موجود ہیں, ابھی ہے کہ اب رپورٹ زیادہ ہونے لگے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں, اب بھی آپ واقف ہوں گے پاکستان میں جو صورتحال ہے, کیا فرق آیا ان برسوں میں؟ آپ غالباً 80s میں پاکستان سے آئے.
جی میں 1989 میں پاکستان آیا تھا. تو دیکھیں یہ جو ہے نا, پاکستان میں مجھے جو یاد پڑتا ہے, چیزیں اتنی بری نہیں تھی, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی اتنی خراب نہیں تھی جتنی ابھی ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے پہلے سوسائٹی میں کچھ تھوڑا بہت آرڈر تھا, بزرگ ہوتے تھے, بچے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے میں ایک بڑا چھوٹا سا گاؤں ہے چوینڈے کے قریب, وہاں پہ میں پلا بڑا, تو جو ہر اڈلٹ تھا نا گاؤں میں, اس کو یہ حق تھا کہ وہ کسی بھی چائلڈ کو, بچے کو ڈسپلن کر سکتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے سگریٹ چھوڑے, کیوں ایک بار چھوٹا سگریٹ پی رہا تھا, کسی نے آ کے مجھے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا میری ڈسپلن کیا, اور اس کے بعد تو وہ جو چیزیں تھیں نا, کہ ایک سوسائٹی کی اسٹرکچر تھی جس میں اسے کہتے ہیں شرم حیا تھی. ابھی جو ہے نا ان اے وے دا سوسائٹی جو اتنی اس میں کوہیسیونیس نہیں رہی, تو سرٹنلی ایک تو لا اینڈ آرڈر تو خیر شروع سے ہی خراب تھا, تو اب جو یہ جو تھوڑا سا ایک تھا نا یہ فیملی بیسڈ, اور یہ کہ بزرگوں کا بات سننی ہے, یہ شرم ہے, یہ دہیا ہے, یہ ہماری ویلیوز ہیں, تو وہ بھی تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ ویپوریٹ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ.
تو ڈاکٹر صاحب پھر طیب محمود صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں, اب آپ تھوڑی سی بتائیے ہمیں, ہمارے سامعین کے لیے, کہ کون سی چیزیں ہیں جن پر آج ہم بات کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہم ہے بات کرنی.
ایک تو میں جو خالد صاحب نے کہا بجا کہا, لیکن میں اس پہ ذرا سا ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل درست ہے, یہ صرف ریپ ہی نہیں, ویسے ہی جو کرائم کی تاریخ ہے کہ بھئی اربنائزیشن کے ساتھ کرائم بڑھتا ہے, کیونکہ زیادہ گمنامی ہو جاتی ہے, سماجی گمنامی, جس کی وجہ سے کرائم بڑھتا ہے. تو یہ تو ان کی بات درست, لیکن یہ کہنا کہ پہلے یہ کرائم نہیں ہوتے تھے, وہ مجھے علم نہیں کہ ایسی کوئی بات ہو. کیونکہ خاص طور پہ جب جو ریپ کی بات ہو رہی ہے, اور یہ آپ نے پہلے کہا کہ اب رپورٹ زیادہ ہوتے ہیں, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. وہ تو صرف یہ ہے کہ چونکہ اب میڈیا کا زمانہ بن گیا ہے, تو جیسے یہ ابھی ہوا حادثہ, اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ایک میڈیا پہ آ جاتا ہے.
جی ہاں ڈاکٹر, میرا رپورٹ ہونے سے یہی مطلب تھا, یہ نہیں تھا کہ پولیس میں, یہ میرا مطلب تھا.
لیکن اس سے اس کا یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ جتنے ریپ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر, ان میں سے ایون میجورٹی جو ہے وہ رپورٹ ہو جاتے ہیں. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کرائم کا, چاہے وہ امریکہ ہو اور چاہے وہ پاکستان ہو. امریکہ کے حوالے میں یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس زیادہ ڈیٹا ہے تو ہم بہت اسپیسیفک بات کر سکتے ہیں, لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ پاکستان کا ڈیٹا اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوگا. امریکہ کا اس وقت یہ ہے کہ تقریباً 800,000 ریپ ہوتا ہے ہر سال, 20%. اور اب آتے ہیں اس پہ کہ اس پہ پھر ہوتا کیا ہے. تو 1,000 ریپ اگر ہوں تو ان میں سے صرف 380 رپورٹ ہوتے ہیں, اس میں سے صرف 57 اریسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد ان میں سے صرف 11 پروسیکیوٹ ہوتے ہیں, 7 کی کنوکشن ہوتی ہے اور 6 کو جیل ہوتی ہے. تو 1,000 ریپس کے پیچھے 6 انکارسریشنز ہوتی ہیں. تو یہ حال ہے, جبکہ 60 کی دہائی سے آج تک کافی تبدیلیاں بھی لائی گئیں قوانین کے اندر, خاص طور پہ ان کو اس طرح لبرلائز کرنے میں کہ آسان ہو وکٹم کے لیے پروف کرنا کہ اس کے ساتھ تشدد ہوا ہے, اس کے اوپر ریپ ہوا ہے. اس کے باوجود تو اس کی وجوہات ہمارے سامنے ہیں. ایک تو رپورٹ کی بات, وہ چاہے یہاں ہو پاکستان میں, شاید اس سے بھی زیادہ, کہ پرائیویسی, شرم, حیا, بدنامی گھر کی, خاندان کی وغیرہ, یہ بھی یاد رہے کہ یہاں تو ہمارے پاس ڈیٹا اسپیسیفک ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ پاکستان میں ڈیٹا مختلف ہوگا, کہ تقریباً 1/3 سے زیادہ جو سیکشوئل اسالٹ اور ریپ ہوتے ہیں وہ کوئی رشتہ دار یا جاننے والا کرتا ہے. اس کی وجہ سے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جو وکٹم ہے اس کے لیے کہنا, رپورٹ کرنا, پولیس کے پاس جانا, کسی کے پاس جانا رپورٹ کرنے کے لیے. اب میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ تو ہم پیرلل ڈرا کر سکتے ہیں کئی جگہوں پہ, کہ پولیس ہمیشہ ذرا ال ایکوپڈ ہوتی ہے ڈیل کرنے کے لیے. وہ میل شوونسٹ کلچرز ہیں, جو ٹیسٹ ریکوائرڈ کیے گئے ہیں وہ اتنے انٹروسیو ہیں. اس کے بعد اب چلتے جائیے پروسیکیوشن کے ڈیسیجن کے, اس کو لانا ہے آگے کہ نہیں لانا, کیونکہ پھر جوری سے ڈرتے ہیں. جوریاں زیادہ طور پہ عمر میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں, کنزرویٹو مزاج ہوتے ہیں. یہ ایک تاریخی چیز ہے کہ ڈاؤٹ کرنا کہ بھئی جو عورت کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی کہ نہیں کہہ رہی, اور اگر اس پہ زیادتی ہوئی تھی تو اس نے ریزسٹ کیوں نہیں تھا کیا, اور اس کی تاریخ کیا ہے, پہلے کیا کرتی رہی ہے. اب ان ساری چیزوں پہ قوانین کو کچھ تبدیل کیا گیا ہے پچھلے 30 سال میں, لیکن اس کے باوجود اس کی نیچر ہی کرائم کی ایسی ہے کہ اس کو صحیح طرح سے اس کا مداوا ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ قانون کا بھی ایک بہت رول ہے, لیکن صرف قانون اور پولیس اور عدالتوں کے اوپر شاید ایسے مسئلے نہیں چھوڑے جا سکتے. اس کے لیے تو پورے معاشروں کو جو ہے نا اپنے نظر ثانی کرنی پڑے گی. میں پاکستان کی ایک میں بات کہتا چلوں, یہ کیونکہ جب پتا تھا یہ بات ہونی ہے تو میں سوچ رہا تھا اس کے, بھائی ہماری تو جو نیشنل زبان اپنی کہتے ہیں اردو, وہاں تو گفتگو کرنے کے لیے لینگویج نہیں. غصہ بھی مجھے چڑھتا ہے اس بات پہ جب اخبار میں تو کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ لفظ زیادتی کا کیا مطلب ہوتا ہے اردو نثر کے اندر, اور کس جرم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے
ڈاکٹر صاحب. میں یہاں پہ ایک بات کہوں گی, آپ نے زیادتی کی بات کی. بالکل میں آپ کے اس اعتراض سے اتفاق کرتی ہوں, لیکن اگر آپ مقابلہ کریں کہ جو الفاظ استعمال ہوتے تھے, کئی دفعہ ہم اپنے رپورٹرز کو اس لیے منع نہیں کرتے کہ اول تو پہلے ریپ ہی کہنا مناسب ہے کیونکہ اب یہ بالکل ایک عام ہے. میں یہاں پہ بلکہ خالد صاحب سے چاہوں گی کہ ان سے یہ بات پوچھوں. خالد صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے پریس میں جو اصطلاحات خاص طور پہ اردو میں استعمال ہوتی ہیں, عصمت دری, آبرو چھن جانا, گویا کہ ایک عورت کا جب ریپ ہوا تو آبرو بھی اسی کی گئی, اس کی نہیں گئی اس شخص کی. مطلب پولیٹیکلی بہت ہی انکریکٹ ساری چیزیں ہیں. تو تھوڑا سا بتائیے کہ امریکہ میں بھی جہاں تک رپورٹنگ میں الفاظ کا تعلق ہے, ریپ کے علاوہ بھی کوئی ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں جو آپ کے خیال میں قابل اعتراض ہوں؟ اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ عدالت تک جب بات پہنچتی ہے, جوری کی جو بات ہے, تو پاکستان میں کیونکہ جوری نہیں ہوتی تو کس طرح مقابلہ کریں گے آپ ریپ کیسز کا ان دونوں ملکوں میں؟
میں یہاں پہ پراسیکیوٹر رہ چکا ہوں, تو میں نے ریپ کے کیسز پراسیکیوٹ کیے ہوئے ہیں, خود جیوری کو پریزنٹ کیے ہوئے ہیں ٹرائل اور ورڈکٹ تک. تو یہاں پہ جو چیلنجز ہیں نا, جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں, سب سے پہلا تو جو ٹیبو ہوتا ہے نا, وہ تو ایک سوشل ٹیبو ہوتا ہے, وہ جہاں پہ بھی ہے ڈسکلوزر کرنا, ڈسکلوز کرنا, جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا, اسپیشلی اگر جو پرپیٹریٹر ہے وہ آپ کا فیملی ممبر ہے, فادر ہے, انکل ہے, تو دیٹ بیکمز کوائٹ اے چیلنج کہ اس کو ڈسکلوز کیسے کریں. مینی ٹائمس بچے جو ہیں وہ ماں کو پہلے بتاتے ہیں, ماں پھر اس کے اوپر آگے بات نہیں بڑھنے دیتی. سو دا ویری فرسٹ چیلنج جو کہ امریکہ میں آبویسلی ایڈوانس ہے ان کا سسٹم جو ہے, وہ آپ اسکول میں آپ کو پتا ہے نا کہ بچہ جو ہے وہ کچھ اس کو اگر دیکھیں ٹیچرس کی اس کو کچھ ابیوز ہوا ہوا ہے تو مینڈیٹری رپورٹنگ ہے. اسی طرح میری وائف فزیشن ہے اور جو لوگ فزیشن ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر یہ کسی بچے کو ایگزامن کر رہی ہیں اور ان کو پتا چلے کہ بچے کے ساتھ وائلنس ہوئی ہے یا سیکشوئل اسالٹ ٹائپ کی چیز ہوئی ہے تو دے آر ریکوائرڈ ٹو رپورٹ اٹ. پاکستان میں جو رپورٹنگ ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ ابھی بہت ویک ہے. ایک تو جو مینڈیٹری رپورٹنگ ہے وہ بھی ویک ہے, اور پھر جو والنٹری ہے اس میں بھی بہت ٹیبوز ہیں کہ وہ جو عورت ہے نا, وہ بچہ ہے, جو بھی ہے, اس کے بعد ان کا جو اسٹاک ہے وہ بڑا سفر ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ہوتا ہے لیکن پاکستان میں اگر پتا چل جائے کہ جی یہ عورت تو ریپ ہو چکی تھی, جو بیٹی ہے, تو آپ کو پتا ہے اس کا جو اسٹاک ہے وہ بہت سفر ہوتا ہے, رشتے ملنے مشکل ہو جاتے ہیں, اس کے اوپر ایک اسٹگما لگ جاتا ہے نا. ابھی تو وہ کیس کورٹ میں بھی نہیں پہنچا اور اس سے پہلے ہی اتنے پرابلمس ہیں. پھر وہاں پہ جو آفیسرز ہیں ان کو جو ان کی جو انٹروگیٹو ٹیکنیکس ہوتی ہیں نا, وہ بھی ابھی اتنی اچھی نہیں ہے. موسٹلی میل انٹرویوئنگ فیمیل, دے ڈونٹ ریلی نو ہاؤ ٹو ٹاک, وومن ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک. تو جو ایویڈنس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے نا, یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ, جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا ان کے پاس لینگویج بھی نہیں ہے ابھی. یہاں پہ فار ایگزامپل جب بچوں کے ساتھ سیکشوئل اسالٹ ہوتی ہے تو وہ فورینسک, پہلا جو انٹرویو ہوتا ہے نا وہ فورینسک انٹرویو ہوتا ہے, کیونکہ آپ اس میں یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایسی سجیسٹ کریں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ کئی بار بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا میک اپ سم سٹف سم ٹائم. تو یہ جو انویسٹیگیٹو جو رپورٹنگ اور جو پروسیکیوشن, یعنی یہ پیور لا انفورسمنٹ اینگل ہے. اس کے علاوہ آپ جو سوسائٹی کا وہ تو علیحدہ ہے, پولیٹیکل جو کلچرل ہے اس کے اپنے چیلنجز ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان میں جو چیزیں ہمیں فوکس کرنی چاہیے نا, وہاں پہ نوائز بہت بنتی ہے, لوگ لپ سروس پڑی دیتے ہیں, ہر بندہ اس کو یوں لٹکا دیں, اس کو یوں کر دیں. ون تھنگ جو میں نے نوٹس کی ہے ایز اے جرنلسٹ پاکستان اور یہاں پہ ایز اے پروسیکیوٹر یا وکیل, کہ آپ کو وہاں سے خبر آتی ہے کہ فلاں بندے کو سزا ہوئی ہے. اچھا آپ کو جی 20 سال کی سزا ہوئی ہے, کبھی پتہ نہیں چلتا کہ سزا وہ بندے نے اندر گیا بھی ہے, اس نے سرو بھی کی ہے, کہ یا وہ اس سے پہلے کام اس کی اپیل ہو کے. اور تو اس طرح کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں نا, کہ ایکچولی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کنوکشن کے بعد ایکچولی امپریزنمنٹ, اور پھر اس کے بعد اس کی ریفارم ہوئی ہے, پھر وہ پرول پہ, تو یہ کمپلیکس چیزیں ہیں. اور ابھی پاکستان میں میرا خیال ہے ان کو ڈسکشن کرنی آتی بھی نہیں ہے اس ٹاپک کے اوپر. قانون بنا دیتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کے لیے ریسورسز ہونا, پھر اس کے بعد اس کو فالو اپ کرنا کہ کیا اس سے کچھ فرق پڑا ہے, اس کا جو سوسائٹی پہ امپیکٹ آیا.
اچھا میں خالد صاحب آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گی, اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں, لیکن یہ مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی نشاندہی کی کہ جو سوالات ہوتے ہیں, تو جو میں یہاں فلموں میں دیکھتی ہوں, ظاہر ہے میں نے اصل میں تو نہیں دیکھا کوئی کیس, لیکن جو ریپ وکٹم ہے اس سے جو باتیں پوچھی جاتی ہیں, وہ مجھے لگتا ہے یہاں امریکہ میں بھی وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ شرمسار ہو جائے, وہ بیان نہ کر پائے, یا اسے لگے کہ اس کا دوبارہ اس کو بجائے سزا یعنی اسی کو دی جا رہی ہے, بہت ہی اس سے ایسے سوال پوچھ کے جو اس کے لیے بیان کرنے مشکل ہے.
یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور میں کئی بار جیوریز کو بتاتا ہوں, جب میرا اس سے پہلے کہ جب میری وکٹم جو تھی وہ ٹیسٹیفائی کرتی ہے, تو میں جیوریز کو بتاتا ہوں کہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں بہت روئے گی, یا اس کے اوپر بہت شاکنگ اور سیڈنس اس کے چہرے پہ آئے گی نا, تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے یہ اسٹوری 20 بار پہلے بتا چکی ہے, تو اگر یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بڑی کوائٹ ہے, کام ہے, سالڈ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس کا شاک نہیں تھا, کیونکہ اس نے اتنی بار اسٹوری بتائی ہوئی ہے. تو یہاں پہ لوگوں کو آپ سینسیٹیو کرتے ہیں, لیکن ان سے سوال پوچھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کے جوابوں کے اوپر آپ کسی کی زندگی اور لبرٹی لے رہے ہیں نا. اگر آپ یعنی آپ یو ہیو ٹو آلویز گارڈ اگینسٹ فالس ایکیوزیشن. تو یہ نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ گھر سے نکلی اور کہا جی میرے ہسبینڈ نے. اچھا ایک بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہسبینڈ کین ریپ ہز وائف, تو سو ڈیفینیشن ریپ کی جو ہے نا وہاں پہ ابھی بھی بڑی پیپل ایکسپیکٹ دیئر ٹو بی سکریمنگ اینڈ یلنگ اینڈ تھرون کلوتھز. تو ریپ یہاں پہ ہوتا ہے کہ کنسنٹ نہیں تھی بچے کی, کنسنٹ یو کین ناٹ کنسنٹ ٹو سرٹن ایج وتھ سم ون. تو یہاں پہ اس کے لیے تھوڑے سے سٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ بھی تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ بات ہے بھی مشکل, بٹ اٹ نیڈس ٹو بی ڈن, یو نیڈ ٹو ڈو اے سالڈ.
یعنی قانونی ضرورت ہے, یہ
ضرورت ہے, کیونکہ آپ کسی کی زندگی لے رہے ہیں اور کسی کو 20-30 سال کی سزا دے رہے ہیں.
میں ذرا سا اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں دو چیزیں. تو جس کا یہاں ایک تو ہوئی ہے چیز بہت جورسڈکشنز میں, جس کو ریپ شیلڈ لاز کہا جاتا ہے کہ بھئی جو وکٹم ہے اس کی پرائر تعلقات کی تاریخ کو آپ جو ہے نہیں کرید سکتے شہادت کے دوران, جو کہ کچھ پروٹیکشن ہے وکٹم کے لیے, لیکن پھر بھی ہزار اور باتیں کی جاتی ہیں اور کہی جاتی ہیں. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو لوور کورٹ ہوتے ہیں, ٹرائل کورٹ ہوتے ہیں ان کا, کہ وہاں کا ماحول کیا ہوتا ہے. زیادہ خبریں آتی ہیں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کی اور ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز کی, جو وہاں ٹرائل کورٹ کے کچہری کے حال ہوتا ہے. میں ایون ان اے پلیس لائک لاہور یا اسلام آباد کجا یہ کہ مفصل میں یا چھوٹے قصبے میں, تو وہاں پہ عورت کا وکٹم کا اس قسم کی عدالت میں پیش ہونا, پھر اس کے اوپر جرا ہونا,
کیونکہ ہمارے جو قانون ہیں, ہمارے جو بیچ میں مطلب جو خامیاں آ جاتی ہیں جس پہ کیونکہ ہم عورتیں پوری نہیں اتر سکتی, کیونکہ جب ہم لوگ جاتے ہیں پہلی سیڑھی اس کے قانون کی پولیس کی, تو وہاں پر ایک عورت کو ایسے گرایا جاتا ہے جیسے دوبارہ جو ہے نا ایک عورت جو ہے نا بار بار مرتی جیتی ہے. اس طرح سے دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, جب جیسے یہ ایشو اٹھا ہوا ہے تو بہت زیادہ افسوس والی بات ہے. میں کہتی ہوں افسوس لفظ جو ہے نا بہت چھوٹا ہے, افسوس لفظ اس میں بنتا ہی نہیں, یہ ایک درندگی ہے. لیکن پتا اس کو ہوتا ہے جو اس قرب سے گزرتا ہے. میری وہ بہن جو ہے نا جن کے بچوں کے سامنے, دیکھیے ہم لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں ذرا آپ ایک طرف ہو جائیں, ہم لوگوں نے بات کرنی ہے. تو اس طرح سے رات میری بھی بیٹی بیٹھی سن رہی تھی جب میں انٹرویو دے رہی تھی, تو میری بیٹی رونے لگ گئی, کیونکہ کچھ پتا تھا اس کو کچھ نہیں تھا. تو رات اس طرح سے وہ میرے ساتھ سکائپ پہ وہ سیٹ کر کے مجھے دے رہی تھی, تو وہ سامنے وہ رونے لگی, مما آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ تو میں نے اسے بتایا بس بڑی تسلی سے اور بڑا دل گردہ کر کے. دیکھیں جب یہ باتیں آ جاتی ہیں تو اسی ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے اس, وہ کیونکہ میں جس کرب سے میں گزری ہوں مجھے پتا ہے جب سیاست اور اس طرح کے, اب جیسے میرا کیس آپ سمجھ لیں کہتے ہیں ان میں جو ہے نا ثبوت نہیں تھے, ان میں ثبوت کٹھے کرنا کس کا کام ہوتا ہے جب پورا گاؤں کہہ رہا ہے یہ ہوا ہے اس طرح سے ہوا ہے. اچھا ایک عدالت بھی کہہ رہی ہے یہ ہوا ہے, کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام ہے. لیکن کبھی پولیس کو سزا نہیں ہوتی, کبھی جج صاحب نے یہ کہا ہے, جج صاحبان جو ہیں ہماری اعلیٰ سے اعلیٰ عدالتیں ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے یہاں پر اس پولیس والوں کی خامی تھی, یہ سزا جو ہے نا پولیس والوں کو یہ سزا بنتی ہے کیونکہ انہوں نے یہ خامی یہاں پر کیوں چھوڑی ہے. اچھا مجھ جیسی عورت کو پتا نہیں تھا میڈیکل ہوتا ہے نہیں ہوتا, مجھ جیسی عورت کو یہ پتا نہیں تھا ڈی این اے ہوتا ہے نہیں ہوتا. اچھا پھر اس سے ہٹ کے جب ہم لوگ چلے جاتے ہیں عدالت میں تو وہاں پر ملزم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو سوال و جواب ہوتے ہیں, بھرمار ہوتی ہے اس عورت کے اوپر, یہ تھوڑا سا نظام ہمارا سسٹم ہمارے قانون جو ہے نا تھوڑے سے کیا ٹوٹلی چینج ہونے چاہیے. عورت کا بیان ریکارڈ کرنا ہے, تھانے پہ الگ کریں اور وہاں پر بھی وہ جو مدعی ہے ان سے بھی بیان لیں لیکن الگ لیں.
ابھی تو ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے کہ کس قسم کی شہادتیں چاہیے ہوتی ہیں. ٹرائل پہ جانا یہاں مشکل ہوتا ہے اس مسئلے پہ, لیکن پاکستان میں جو وہاں کا ماحول ہے پولیس کا, جو وہاں کا ماحول ہوتا ہے عدالتوں کا, تو یہ بہت مشکل چیز ہے, بہت مشکل کام ہے. اور یہ مجھے افسوس ہے کہ ابھی بھی جو یہ ہوا ہے انسیڈنٹ, تو ساری توجہ اس پہ چلی گئی ہے کہ اس کو چوک پہ لٹکانا چاہیے یا سڑک پہ لٹکانا چاہیے, اور جو بیچ میں جو پیچیدہ اور مشکل سوالات اٹھنے ہیں اور ان کے جوابوں کو تلاش کرنے ہیں ان پہ نظر نہیں جا رہی.
تو میں ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے پوچھوں گی کہ جب گینگ ریپ ہوتا ہے مثلا, اس میں جو سب سے مشہور واقعہ ہے افسوسناک اور مشہور وہ مختارہ مائی کا ہے, پورا گاؤں گواہ تھا اس واقعے کا, لیکن آخر میں جو ملزم تھے اس کے بعد وہ رہا ہو گئے, انہیں سے بیشتر یہ کہہ کے کہ کوئی شہادت نہیں مل سکی. تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر شہادت کا کیا مطلب ہے, یہاں گینگ ریپ میں شہادت سے کیا مراد ہے؟
خالد صاحب بہتر بتا سکیں گے, لیکن شہادت سے مکر جانا وہ تو پاکستان میں تو یہ وتیرہ ہے. تو شہادت کا جو قانون شہادت ہے وہ تو ایک چیز ہے, لیکن جو پریکٹس آف شہادت ہے پاکستان میں وہ ایک اور چیز ہے کہ وٹنس خریدے جاتے ہیں پھر شہادت دینے کے لیے, وٹنسز خریدے جاتے ہیں اپنی شہادت نہ دینے کے لیے, اور یہ چیزیں اتنی لٹکتی ہیں کہ پھر جا کے کئی دفعہ وہ طے یہ پاتا ہے کہ نہیں جی کوئی وہ شک تھا ڈاؤٹ تھا وغیرہ تھا. تو جو اس کا قانونی شکل ہے وہ تو وہی مطلب ہے, کیونکہ یہ ایک طرف تو یہی ہو جاتا ہے نا کہ جی جو وکٹم کا ورڈ آف وکٹم اگینسٹ دی ورڈ آف دا پرپٹریٹر, اور ساتھ کوئی پولیس رپورٹ ساتھ کوئی میڈیکل رپورٹ وغیرہ وغیرہ. عموماً ریپ ایسی چیز تو نہیں ہے جو وٹنسز کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے, گینگ ریپ تو ایک بالکل الگ خاص چیز رہی. تو وہ بذات خود مشکل پیدا کر دیتا ہے کہ بھئی کس کی بات کو آپ مانیں گے, اور اس کے اندر پھر سماجی جو حالات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. ہوز ورڈ آر یو گوئنگ ٹو بلیو؟ مشکل اسی لیے یہ جرم اتنا کہ ایک طرف تو اس سے شاید زیادہ بھیانک جرم نہیں, اور اوپر سے کہ اس کے بارے میں کچھ اس کا مداوع کرنا اور اس کے لیے انصاف لینا اس سے بھی زیادہ بڑی مشکل بن جاتی ہے, چاہے وہ یہاں ہو چاہے وہ وہاں.
تو خالد صاحب یہی سوال اب آپ سے میرا کہ آپ عدالت کے کمرے کے اندر اب آپ ہمیں بتائیے, یعنی امریکہ کا کیونکہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو کیا آپ دیکھتے ہیں یہاں پر؟
تو جی امریکہ میں I have made cases where actually the victim did not testify. I have also declined when I was a prosecutor cases where I felt the victim was not credible and I did not want her to کہ جی آپ اس میں ٹرائل میں جائیں جیوری کے سامنے اور پھر جیوری کا ناٹ گلٹی ورڈکٹ آئے تو آپ کو اور شاک ہوتا ہے کہ پہلے تو میں نے یہ کہا میں ریپ ہوئی ہوں اب میری کوئی مانتا بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک سپینا ہوتا ہے, وہ پاکستان میں بھی ہوتا ہوگا. تو ہم جو ہے نا اگر کوئی وٹنس, ایک تو ایک وٹنس ٹیمپرنگ کا یہاں پہ کانسیپٹ ہے وہاں پاکستان پہ نہیں ہے, کہ اگر آپ کسی کوئی وٹنس جو ہے نا ہم ان کو کمپیل کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے کورٹ میں آنا ہی آنا ہے انڈر اوتھ آپ نے, اگر وہ نہیں آتے ان کو ریسٹ کر کے کورٹ میں ہم لے کے آتے ہیں. اگر انہوں نے پہلے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اور اب اس کو چینج کرتے ہیں تو جیوری جو ہے وہ پہلے والی اسٹیٹمنٹ کو سنتی ہے. تو یہاں پہ جو پاور ہے نا جو پروسیکیوٹر کی جو پاور ہے to compel witnesses or DNA for example اگر وہ بیڈ روم ہے یا بیڈ ہے یا کلوز ہیں ان کا ہم بڑی کوئکلی ڈی این اے پروسیس کرتے ہیں. اگر بندے کا ڈیفینس یہ تھا کہ نہیں جی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں and next thing you know کہ اس کا ڈی این اے جو ہے نا وہ اویلیبل ہے تو وہ تو جیوری جو ہے سنتی ہے تو کہتے ہیں تم نے تو ڈینائی کیا تھا ابھی تک ہمارا ڈی این اے. تو کئی بار جو جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ ہم کہیں یہ تو کنسینچوئل تھا, یہاں پہ یہ کنسینچوئل جو ہے یہ کنسینٹ جو ہے یہ ایک ڈیفینس ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ پروسیکیوٹر کی اور سوسائٹی کا ایک ویلیو جو ہے نا جسٹس کی اور رول آف لا کی وہ بہت ہائی ہے. ہمارے وہاں پہ بڑی جلدی ان کا وہ جو ہے نا ایموشنز ہائی ہوتے ہیں, بڑی جلدی ابلتے ہیں اور پھر فٹافٹ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ ایک دن سنیں گے اب یہ ڈبیٹ آپ دیکھ رہی ہیں نا آئی ول پریڈکٹ اندر 30 ڈیز اس کے بعد ختم. कोई उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हुई, कोई लॉ नहीं आया। हमारी टेंशन जो है ना, ये जब जुल्म होता है तो बहुत शोर, हर बंदा ऐसे कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं इसको कंडेम करने में, और यूज द हार्शेस्ट टर्म्स टू कंडेम इट, कि लोग बातें करते हैं, नोबडी स्टेक्स, नोबडी इज विलिंग टू पे अ प्राइस, चाहे वो पॉलिटिशियन है, लेकिन हर बंदा ये जरूरी कहना चाहता है कि जी मैं भी इस चीज के खिलाफ हूँ, मेरी भी सुन लें। फैसल साहब बिल्कुल इनको सारा माशाल्लाह बड़ी अच्छी इंसाइट है इनकी, वहां की भी और यहाँ पे भी। तो ये चीजें हैं कि विटनेसेस वहां पे भी होते हैं, लेकिन जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा, किसी ने ब्राइब कर दिया, इंटिमिडेशन हो गई, विटनेस ने वैसे ही जो घर वाले हैं उन्होंने कह दिया नहीं जाना, और प्रोसिक्यूटर जो है वहां पे देर नॉट वेल फंडेड, ना उनको इतनी तनख्वाह होती है कि वो जाके, वो फैशनलिज्म नहीं है कि भी मैंने इसको जो है ना, जो मेरी जो विक्टिम है इसको मैंने विंडिकेट करना है। तो होता यही है, आप उसको स्टाल करते जाएं, क्योंकि यहाँ पे भी डिफेंस की तकनीक होती है, हम केस को ठंडा ठंडा करते 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 ना, दो साल बाद वैसे ही सारा कुछ खत्म हो जाता है, विटनेसेस की मेमोरीज लूज हो जाती है, एविडेंस खराब हो जाता है, एंड केसेस जस्ट गो अवे। तो ये बड़ा टफ काम है, दी टफेस्ट थिंग आई विल टेल यू जो किसी भी मुल्क में है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना और इसको प्रोसिक्यूट करना। यूएस जो है दे डू अ गुड जॉब, लेकिन पाकिस्तान में तो उनका जो रेटरिक है ना, उनके एक्शंस और रेटरिक में अबाउट 1,000 माइल डिफरेंस।
तो डॉक्टर साहब, अब आप कंक्लूड कीजिए इस डिस्कशन को, आप बताइए हमें कि जैसे बहुत तनकीद होती है पुलिस के किरदार पर जो रेप केसेस होते हैं शुरू से, जहाँ FIR दर्ज करने से लेकर फिर उनका तफ्तीश का तरीक़ाकार, अब तो DNA मौजूद है लेकिन वो भी वक्त पे ना लेना। तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में अमेरिका से मुकाबला करते हुए कौन सी चीज़ें जो आप समझते हैं कि यहाँ पर वक्त के साथ साथ बेहतर हुई इन केसेस को हल करने में या सजा मुजरिम को दिलवाने में, जो पाकिस्तान में होनी चाहिए?
वक्त के साथ साथ बहन जरूरी नहीं होता कि चीजें बेहतर हों, के साथ साथ बहुत मुआशरे जो हैं वो तनज्जुल में भी जाते हैं और तबाह हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें दोनों कॉम्पिटेंस, रिसोर्सेज और जो है करप्शन, तीन चीजों का दखल है यहाँ। ये तो नहीं है ना कि हमारी पुलिस जो है पाकिस्तान में वो वैसे तो सब काम बहुत अच्छे करती है, अलबत्ता रेप केस जब हो जाए तो फिर उनको मुसीबत पड़ जाती। नहीं, वो कोई काम ठीक नहीं करती, ना तो उनके पास रिसोर्सेज है कि कैपेसिटी है, ना प्रोफेशनलिज्म और ट्रेनिंग है, और फिर जो है करप्शन, हर किस्म की करप्शन जो है वो उसमें फैली सरायत की हुई है। तो उसमें ये है कि अगर हम चाहते हैं कि रेप के केस में पुलिस जो है वो सही तरह काम करे, तो वो तभी काम करेगी जब वो बाकी चीजों में, अमनो अमान के मसले में, कोई प्रॉपर्टी के मसले में, किसी और शिकायत पर जो है वो सही तरह ट्रैफिक को कंट्रोल करने में तो सही तरह चलेगी, तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां अगर सही चलेगी तो फिर और किस्म की सेंसिटिविटीज के साथ और मुआशरे में और ख्वातीन के हकूक के मसाइल के साथ साथ वो इन मसलों पे भी अपना काम ठीक कर सकेंगे। मतलब अगर पुलिस के हवाले से भी स्टेट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं ना, कि वसाइल, प्रोफेशनलिज्म और करप्शन, तो मैं समझता हूँ कि ऑन ऑल थ्री काउंट्स आज हम ज्यादा बुरी जगह खड़े हैं बनिस्बत के जहां हम शायद 40 साल या 50 साल पहले खड़े थे। जो ये बेचारी बंदी जिसका रेप हुआ, उसका रेप भी तो शुरुआत भी तो पुलिस और दूसरों की इनकॉम्पिटेंस है। याद रहे कि खातून ने तो फोन किया था कि मेरी गाड़ी रुक गई है, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। उन्होंने कहा नहीं जी, ये जहां से आप फोन कर रही हैं वो तो हमारा दखल ही नहीं है। भाई अगर आपका दखल नहीं है तो फिर आप उसको बताएं ना कि हमारा तो दखल नहीं है लेकिन फलां का दखल है, और एक मिनट ठहरिए, हम उनसे मिला देते हैं आपको। तो जहां पे रेप खुद जो हुआ हो उसमें मैं समझता हूं कि मैं तो कहूंगा ना कि पुलिस भी मुलव्वस है कि भाई आपने एक ऐसी सिचुएशन पैदा की जहां पे ये हुआ। तो ये काफी काफी पेचीदा मसला है, और जब तक हम जो है निजाम मुल्क के जहां धर्म भरम हुए में हो, जहां पे रूल ऑफ लॉ सिंपल चीजों पे ना चल सके।
मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका, प्रोफेसर तैयब महमूद साहब और खालिद कैलून साहब, आपका कि हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी तफसील से बात की। तो सामिन, गुफ्तगू आपने सुनी प्रोफेसर डॉक्टर तैयब महमूद और खालिद कैलून साहब से, اور اب ہم کل کے ڈسکشن کے کنکلوژن کی طرف آتے ہیں جس میں پاکستان سے ماہرین ہمارے ساتھ شامل ہیں. ریٹائرڈ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ قانونی امور کی ماہر ہیں اور عورتوں کے حقوق کی ایک نمایاں ایکٹیوسٹ. ڈاکٹر فوزیہ سعید سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جینڈر ایکسپرٹ ہیں اور اس کے ساتھ ہی دو اہم کتابوں کے مصنف ہیں, جن میں سے ایک جنسی ہراسانی سے متعلق ہے اور ایک ایسے مقدمے سے متعلق جو خود ڈاکٹر فوزیہ سعید نے لڑا ہے. سدرا ہمایوں متعدد این جی اوز سے وابستہ رہی ہیں جن میں وار اگینسٹ ریپ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ یہ سینکڑوں ایسے کیسز پر کام کر چکی ہیں جو چائلڈ ابیوز, ریپ یا عورتوں کے خلاف تشدد سے متعلق ہیں. ملیحہ حسین صاحبہ انسانی حقوق کی ایک ممتاز ایکٹیوسٹ ہیں, مہر گڑھ کی ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر ہیں. ان کی کتاب گیم چینجر بھی انہی امور سے متعلق ہے. ندیم فاضل صاحب ماہر قانون ہیں اور این جی او وار اگینسٹ ریپ کے سربراہ ہیں. تو ندیم صاحب, آپ نے پولیس مقابلے کی بھی بات کی تھی اور مدثر کا حوالہ دیا تھا. میں بعد میں آپ کے بعد جسٹس ناصرہ سے بھی یہ بات پوچھوں گی. جہاں تک مجھے علم ہے تو ہوا یہ تھا کہ مدثر کو جب بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا پورے علاقے میں اور لوگوں نے دھرنا دے دیا, شارہ بند کر دی, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ایک مجرم کو گرفتار کر لیا, اس نے اقبال بھی کر لیا اور اس کے بعد اس کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا, جو کہ بعد میں ثابت ہوا کہ ایک جعلی مقابلہ تھا.
یہ بالکل وہی جو مائنڈ سیٹ ہے جس میں ہم کہتے ہیں سزائے موت کی جب ہم مخالفت کرتے ہیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ قانون کی کتاب میں سزائے موت کی گنجائش جب دے دیتے ہیں بعض جرائم میں, وہ پھر اس طرح کے جرم کا جس پہ الزام بھی لگے تو سینٹیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مار ہی دیا جائے. اس چیز کی وجہ سے ہم سزائے موت کا ایک جو سزائے موت کے خلاف جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے. جو مدثر کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں ہو سکتا ہے اس نے کوئی جرم کیا ہو, لیکن ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ پتا ہے کہ جب عمران علی کے کیسز اس نے قبولے اور اس کا ڈی این اے بھی پچھلے کیسز سے میچ ہوا اور سرکمسٹینسز اور ساری جو فائل سامنے آئی اس کی عمران علی کی جو زینب والے کیس میں ثابت ہوا تھا, تو اس وقت یہ پتا چلا کہ کچھ کیسز جو مدثر کے کھاتے میں ڈالے گئے تھے تو وہ بھی عمران علی نے کیے تھے. اور اس کے بعد آج سے 6 مہینے پہلے تک وہ پولیس مقابلہ جعلی تو وہ ثابت پہلے ہی ہو چکا تھا. اس میں جو پولیس مقابلہ کرنے والا جس نے اس کو مارا تھا مدثر کو, اس کے خلاف کیس کافی دیر چلتا رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے اب اس میں کمپرومائز ہو چکا ہے,
یعنی وہ چھوٹ گئے.
مجھے کنفرم ابھی جو ہے میرے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے, لیکن جو میں نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ پولیس, چونکہ وہ پولیس آفیسر تھا اور انکاؤنٹر جو ہیں ایٹ سرٹن لیول وہ انکریج بھی کیے جاتے ہیں کہ جو پولیس اور پولیس کے اعلیٰ حکام یہ سمجھیں کہ یہ واقعی پرپیٹریٹر ہے تو وہ اپنے لوگوں کو نہیں پوچھتے. ایونچولی مدثر والے کیس میں ان کو پکڑا گیا پولیس افسر کو اور ان کے اوپر کافی سختی بھی آئی, پکڑے رہے, ضمانت بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد وہ کمپرومائز ہو چکا ہے اس میں.
اچھا, تو جسٹس ناصرہ آپ سے پھر میں یہ پولیس مقابلوں کے بارے میں پوچھوں گی, آپ کس حد تک سمجھتی ہیں کہ ایک طرح سے انہیں ایک جواز بھی دے دیا جاتا ہے کہ کیونکہ اس طرح سزا نہیں دی جا سکتی تو انہیں ایک مقابلے میں مار دو, اور یہ صرف ریپ کی بات نہیں ہے, کئی جرائم کے سلسلے میں.
بات یہ ہے کہ جب کسی کو مطلوب ہوتے ہیں اور اس کو وہ ڈھونڈنے میں اور تفتیش کرنے میں موقع زیادہ ہوتا ہے اور وقت بھی زیادہ لگتا ہے, تو پولیس دو باتیں کرنا چاہتی ہوں. وہ دو باتیں یہ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں بڑھ گئی, یہ اب تقریباً 15-20 سال سے الٹرا ساؤنڈ کا یہاں نکل آیا ہوا ہے طریقہ, تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ پہلے ٹرائمیسٹر کے ساتھ ہی کہ جو ہے آپ کے پاس پریگنسی وہ میل ہے یا فیمیل ہے, تو فیمیل پریگنسی کو ضائع کر دیتے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت تعداد جو ہے وہ آدمیوں کی بڑھتی جا رہی ہے, اور جیسے آپ نے انڈیا میں دیکھا تھا کتنا گناؤنا وہ واقعہ ہوا تھا ایک ٹرانسپورٹ میں, اس وجہ سے کہ عورتیں کم ہو گئی ہیں اور مرد زیادہ ہیں اور یہ واقعات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے, دس از دا فورتھ اسٹیٹ, ان کا کام ہے کہ مردوں میں خاص طور پہ اور تمام آبادی میں شعور پیدا کرے. ذہنیت کی تبدیلی سب سے بڑی ضرورت, ذہنیت کی تبدیلی تب آئے گی. آپ نے دیکھا ملا ریڈیو نے کیا کیا تھا وہاں سوات میں, انہوں نے عورتوں کو اس طرح پہ اپنا کر لیا تھا دام میں, گرفت میں, کہ انہوں نے اپنے زیورات ان پہ نشاور کیے اور وہاں پہ وہ صوفی محمد آیا اور پھر اس نے ہر ایک تشدد شروع کیا, اور جب عورتوں کو وہاں پڑی تھی کوڑے پڑے تھے, دو چیزیں جو ہیں ان کی طرف توجہ کرنی خاص طور پہ ضروری ہے. اور دوسری بات میں نے کی تھی کہ میرے کو سبوت دینا ضروری ہے. انہوں نے اپنے تمام فون پہ اور ٹرانزسٹر پہ اور اخبارات میں اور ٹی وی پہ اس بات کا نشر کرنا ہے کہ تمام قوم اکٹھی ہوگی تو یہ جو ہے جرائم یہ کم.
سدرا اب آپ مجھے بتائیے, کیونکہ آپ جیسا کہ ندیم صاحب نے بھی کہا کہ آپ فالو بھی کرتی ہیں ان تمام کیسز کو, آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو, اور میں صرف یہ ابھی ریپ کی بات نہیں کر رہی, ہم نے گزشتہ دفعہ بات کی تھی جب ایک بچی کو جو گھر میں کام کرتی تھی اتنا تشدد اس پہ کیا گیا کہ وہ بچی اس کا انتقال ہو گیا تھا, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کے کیسز میں جب لوگ پکڑے جاتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ سزائیں بھگت رہے ہوتے ہیں یا چھوٹ جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے اس کے بعد ان کے ساتھ؟
دیکھیں میں نے ابھی تک جو ریپس کو انٹرویو یا ان تک میں پہنچ کے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کسی کے اندر بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے, کسی کو بھی ان کے اندر اس چیز کا شعور یا اس چیز کی سمجھ, ان کو یہ پتا ہے کہ وہ جہاں پہ ہیں, اگر وہ جیل کے اندر ہیں یا وہ لاک اپ میں حوالات میں ہیں, ان کی کانسنٹریشن صرف اس وقت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں سے نکل جانا ہی ہے, ہم یہاں سے نکل جائیں گے. لہٰذا ہم اس بات کے اوپر کوئی شرمندگی محسوس کر کے یا کچھ کر کے ہمیں کوئی ہم سے کوئی اس بارے میں پوچھنے کی آپ کو مطلب کیا ضرورت اس طرح سے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اس وقت ریپسٹ, چاہے وہ بچوں کے ریپسٹ ہیں یا وہ خواتین کے ریپسٹ ہیں, باقاعدہ طور پہ ان وہ کرمنل ریکارڈ رکھتے ہیں. ابھی تک کسی طرح سے بھی ایسی کوئی رجسٹر یا کوئی ان کی آئیڈینٹیٹی کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا گیا. جیسے فرض کریں کہ ان کے شناختی کارڈ کو کسی طرح سے ایسے کیا جائے کہ اس کے اوپر لکھ دیا جائے کہ بچے ان سے 100 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر دور رہیں, ان کو بچوں کے قریب کوئی نوکری نہ دی جائے جیسے اور ممالک میں ہوتا ہے. اور جہاں تک گھریلو تشدد کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر ہے معاشرے میں کافی بے حسی اور جو پاور کنٹرول سے, مطلب پاور کو بھی ابھی تو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت مجھے تو آج کل محسوس ہو رہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم پاور کہتے تھے, ابھی تو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر بے حسی ہے کہ دوسرے کو کسی بھی طرح سے آپ نقصان پہنچائیں اور جس حد تک پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں. آپ اس واقعے میں بھی دیکھ لیجئے کہ آپ اشیاء سے محروم کریں, آپ طلائی زیورات سے محروم کریں, آپ گاڑی سے محروم کریں, لیکن جس حد تک کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے وہ پہنچانا مقصد ہے.
بلکہ سب سے بڑی بات ہے یہ سمجھتی ہوں سدرا کہ بچوں کو بھی وہاں پہ رکھا گیا
جی,
ان کے سامنے یہ سب کچھ.
اس میں یہ دیکھیے کہ ابھی ہم ڈسکشن جتنی بھی کر رہے ہیں ہم خاتون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بچوں کو وٹنس اس طور پہ بنا کہ ان کے ساتھ جو تشدد کیا گیا ہے, میں بچوں کے حقوق پہ کام کرتی ہوں, تو میرے نزدیک یہ بھی ایک بہت خوفناک بات ہوئی ہے. اور بچوں کے لیے کہ حکومت کو کیا کرنا ہے, ہیومن رائٹ منسٹری کو کیا کرنا ہے, اسٹیٹ کو کیا کرنا ہے, پولیس کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے, کس پہ کون اورینٹیڈ ہے, آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے جو اس بارے اس معاملے کی گہرائی کو اتنی تفصیل سے سمجھنا چاہے گا؟ کوئی ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک آپ یہ دیکھیے کہ اسلام آباد میں گھریلو ملازمین پر تشدد اور بچوں پر تشدد کے حوالے سے ایک ہمارے سامنے ایک ماہ پہلے جو ہے وہ قانون سامنے آیا کہ کوئی کسی کو جو ہے وہ اپنا امپلوئی نہیں رکھ سکتا, کسی بچے کو اپنے گھر میں کام پر نہیں رکھ سکتا. آپ یہ دیکھیے کہ جو بچہ گیٹ آ کے کھول دیا کرتا تھا, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے نیبرز جو ہیں وہ رپورٹ کر دیتے تھے کہ ان کو وہ کہیں سے زخمی نظر آتا تھا, اس کو کہیں خون نکلا ہوتا تھا, کہیں بروزز ہوتے تھے, اب اس بچے کو وہ کمرے تک ہی محدود رکھیں گے. سخت قوانین جو ہیں وہ لوگوں کو چیٹنگ پہ مجبور کرتے ہیں, لوگ اس کے راستے ڈھونڈتے ہیں اس سے بچنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کے اندر ایک ایسی سوچ ہے کہ جو قوم رات کے وقت اشارے پہ نہیں رکتی ہے وہ سخت قسم کے قوانین کو انٹرنلائز کیسے کرے گی, یہ سوال تو میرا سب سے ہے. جو لوگ بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں وہ ان کے اندر غم و غصہ ہے, ان کو اپنی فیلنگز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اصل میں وہ کس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم آپ سخت سزا کی ہی بات جو ہے وہ گھریلو بچے جو ملازم ہیں اس کے حوالے سے دیکھ لیں کہ وہ تو بچے کو گیٹ پہ نہیں آنے دیں گے اور آپ کو بچہ مرا ہوا کل کو ملے گا اور بچہ جو ہے وہ گم شدہ ملے گا. تو اس ان اینگلز پہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے.
تو فوزیہ جب ہم اور ملیہ دونوں جب ہم ان تمام اینگلز پر سوچتے ہیں تو آپ کو ظاہر ایک سول سوسائٹی بہت اہم حصہ ہے، جو لوگ رہتے ہیں نیبرہڈس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، تو کیا جا سکتا ہے، کیا حل ہو سکتا ہے ڈاکٹر فوزیہ؟
جو ایک سزائیں ہیں، دوسروں کا ایٹیچیوڈ ہے، مگر میرے خیال سب سے جو اہم فیکٹر ہے یا افیکٹو فیکٹر ہے وہ سوشل پریشر ہے. اگر اس کی نیگیٹو سائڈ دیکھیں آپ، تو ایک جو ریپ سروائیور ہے جو رپورٹ نہیں کراتی، اس کی سب سے بڑی وجہ سوشل پریشر ہے. اگر فیملی اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کی سب سے بڑی وجہ سوشل پریشر ہے. اور جو ایک سکھایا جاتا ہے کہ جی دیر از نو لائف آفٹر ریپ، اور اب خودکشی کر لیں اور یہ اور وہ سارا سوشلی کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے. تو اگر اسی کو ہم انورٹ کر لیں اور اسی کو ہم پازیٹیولی یوز کرنا شروع کریں، اور سوسائٹی جو ہے وہ آگے ہو کے سنبھالے ان چیزوں کو، رادر دین کے اور چبھو چبھوئے اور اس طرح کے عصمت ریزی جیسے لفظ استعمال کرے، اگر سوسائٹی سپورٹ کرے تو میرے خیال ہے کہ دیٹ ول بی ویری افیکٹو. جتنا نیگیٹیولی وہ افیکٹو ہوتا ہے، اسی طرح پازیٹیولی بھی وہ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے پہلوؤں پہ کام نہ کیا جائے، لیکن اس پہلو کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگوں کا بڑا ہی ہوتا ہے، ایک آسانی سے چھوٹ ہو جاتی ہے کہ لو جی دو پارٹیوں کو، تین پارٹیوں کو ٹی وی پہ بلا لیا، اور جو رولنگ پارٹی ہے وہ ڈیفینسو ہو رہی ہے، جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ اٹیک کر رہی ہے، ایز اف یہ کوئی پولیٹیکل ایشو ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ صرف بلیم گیم نہیں کرنی چاہیے، ہر ایسپیکٹ پہ کام کرنا چاہیے. لیکن وہ جو سوسائٹل ایٹیچیوڈ ہے نا، ہم اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں پولیس بہت بری، جوڈیشری بری، حکومت بری، ادارے برے، سب کچھ، لیکن ہم اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے. وی آر ویری مچ اے پارٹ آف اٹ.
بالکل، کیونکہ پروڈکٹ تو وہ بھی ایک ہی معاشرے کے ہیں نا سارے لوگ، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر کام کر رہا ہوں. تو اس سے پہلے کہ میں جسٹس ناصرہ سے کنکلوڈ کرنے کو کہوں پروگرام، میں سیدھا آپ سے کہوں گی کہ اس میں سزا کا کس حد تک دخل ہوتا ہے؟ آپ جو سروائیورز ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، اگر فرض کریں کہ جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہو وہ پکڑا جاتا ہے اور اسے سزا ملتی ہے، تو کس حد تک اس کی نفسیات پہ بہتر اثر پڑتا ہے؟
بچوں کی نفسیات اور ان کے گھر والوں کی نفسیات پہ بہت برا اور بہت شدید جو ہے وہ اس بات کا اثر پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تو اپنا گھر ہی چھوڑ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، جو والدین ہوتے ہیں وہ اگر کرائے پہ رہ رہے ہیں تو وہ فوری طور پہ کرائے کی جگہ، جو کرائے کا مکان ہے وہ اس کو شفٹ کر جاتے ہیں. اور اس سے ان کی جو تفتیش ہے اور جو ان کا عدالتی ان کی جو کاروائی ہے اس پر بھی بہت فرق پڑتا ہے. یعنی ایک بات کی لیئرز ہیں، ایک بات کو آپ کھولیں گے تو پرت نکلتی چلی آئے گی. اور پھر اس کے بعد اگر ان کا اپنا گھر ہے تو وہ اپنے گھر کو ہی چھوڑ کے بیچ کے یا کسی اور جگہ پہ کرائے پہ جگہ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. اور بچوں کو عموماً جو جذباتی صدمہ یہ پہنچتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ماما بابا یا پیرنٹس جو ہیں وہ رو رہے ہیں، اور وہ کسی وجہ سے ان کی کوئی ایسی وجہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے والدین مشکل میں آ گئے ہیں.
یعنی قصوروار خود کو سمجھنے لگتے ہیں کہ
جی بالکل، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسا غلط کر دیا جس کی وجہ سے میرے والدین اس وقت دکھ تکلیف اور پریشانی میں ہیں. کیونکہ بچوں کا ذہن بہت چھوٹا اور بہت نازک اس معاملے میں ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں کو اور معاملات کو سمجھ نہیں پاتے. تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے اور کہ میں نے اب کیسے ٹھیک کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ والدین کے پاس جا کے بیٹھیں گے اور وہ پھر ریسیونگ اینڈ صدمہ جو ہے ٹراما کی ایک اور ایپیسوڈ ان پر شروع ہو جاتی ہے، جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے وہ پرائم ٹراما انہوں نے ریسیو کیا، پھر وہ سیکنڈری ٹراما جو ہے وہ ان پر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت مطلب خوفناک بات ہے. اور اس میں جتنے قریبی لوگ ہوں، رشتے دار ہوں، جاننے والے ہوں، نیبرز ہوں، ان کا جو ہے وہ رول ایک ایمپتھی کا رول، سپورٹ کا رول، کمیونٹی کو اپنے طور پہ فوری طور پہ ان کے ساتھ ان کو مصروف رکھنا، ان کو پازیٹیو باتیں کہنا جو ہے وہ یہ کردار شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قریبی ہی لوگ جو ہیں وہ اس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. آپ نے تو اس معاملے میں ابھی مختارہ مائک جو موسٹ ریسنٹ اس حوالے سے، اسی کیس کے حوالے سے، تو ان کا ایک مختصر سب انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے اپنے فیملی کا کہا کہ ان کی اپنی فیملی اس چیز میں ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن سول سوسائٹی اور بہت سے اور لوگ تھے جو ان کا ساتھ دے رہے. یہ سزا جو ہے نا وہ ہیلنگ میں بہت ہیلپ کرتی ہے. کیونکہ ایک چیز کا کمپلیٹ ہونا جو ہے سائیکولوجیکلی وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تبھی ہم لوگ عام طور پہ جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں زبرجنسی کے وکٹمز کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ ضرور. بہت سی خواتین تو بتاتی نہیں ہیں اور وہ اندر ہی اندر ساری زندگی 50-50 سال بعد ایسے ہی لگتا ہے صرف کل کی یہ بات تھی. لیکن جب ہیلنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے وہ شیئرنگ سے شروع ہوتا ہے. شیئرنگ آپ کرتے ہیں, پھر آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میرا قصور نہیں تھا, پھر آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جسٹس لینی ہے, اور کرتے کرتے جب کنوکشن آتی ہے سے ہیلنگ میں بہت ہیلپ ہوتی ہے. ایک کمپلیشن ہے, جس طرح مختارہ مائی کا ہے, 8 سال تک کیس چلا اور پھر گینگ ریپ تھا اور اتنے لوگ انوالو تھے اور صرف ایک کو سزا ہوئی, تو میں سمجھتی ہوں وہ تو کلوزر ابھی بھی نہیں کر پائے اور اس کے ساتھ ایک طرح کا نیشن بھی کلوزر نہیں کر پائی اس کیس
کو. یہاں پہ بلکہ سننے والوں کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پروگرام میں وائس آف امریکہ کے مختارہ مائی نے کہا کہ باوجود اس کے میں نے یہ سب تکلیفیں اٹھائیں اور یہ سب مصیبتیں برداشت کی, ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے. تو ناصر صاحبہ, آپ سے میں کہوں گی کہ اگر آپ کنکلوڈ کریں ہمارے آج کے ڈسکشن کو.
شروع میں بات کی کہ یہ بڑا گھناؤنا جرم ہے, لیکن جو میں نے آپ سے عرض کی کہ سب سے بڑا ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے فورتھ اسٹیٹ پہ ہے, وہ میڈیا پہ, اور میڈیا نے شعور لوگوں میں اور ذہنیت میں تبدیلی لانی ہے. ایک تو گھروں میں ماؤں نے یہ جو کرتی ہے نا امتیازی سلوک لڑکوں سے اور لڑکیوں سے, اس کو کم کرنا ہے, اور یہ بھی لڑکوں میں یہ خیال جو ہے یہ پیدا کرنا ہے کہ جو بہنیں ہیں وہ ان کی عزت ہے, ان کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے, اور مرد اور عورت جو ہیں ان کو اکٹھے چلنا ہے. اور یہی ہمیں قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ اگر قوم نے ترقی کرنی ہے تو جو آدھی آبادی خواتین کی ہے وہ جب تک بھرپور حصہ نہیں لے گی, اور افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے, یہ جو میری تمام بہنیں اور بچیاں جو اس پروگرام میں شامل ہیں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے, اور یہ ڈالتے رہنا ہے, اور باشعور کرنا ہے ہر ایک کو, اور مردوں کو خاص طور پہ سپورٹیو بنانا ہے. عورتوں کے اوپر تو سارا یہ جو ہے نا یہ ہم وزن نہیں ڈال سکتے, مرد عورتیں اکٹھے ہوں گے اور یونائٹیڈ وی اسٹینڈ, تب ہم یہاں پہ ترقی یافتہ ممالک کی سب میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. 72 سال کیا زندگی کا حصہ ہوتا ہے ایک قوم کی, اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ لوگوں میں شعور بھی ہوگا, ذہنیت بھی تبدیل ہوگی, اور یہ معاملے جو ہیں یہ ہم ان کے اوپر قابو پا لیں.
میں آپ کا بھی شکریہ, اور میں یہ کہوں گی کہ آپ نے جو حصہ ڈالنے کی بات کی تو یہ جو ہمارے ساتھ آج ایکٹیوسٹ شامل تھے چاروں, شاید کہ ان کے اور ان جیسے لوگوں کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہم اتنا کھل کے اس وقت میڈیا پر بات کرنے کے اہل ہیں. بہت شکریہ آپ کا جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ, ڈاکٹر فوزیہ سعید, سدرہ ہمایوں صاحبہ, ملیہ حسین صاحبہ اور ندیم فاضل صاحب کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی اور ایک بہت ہی حساس موضوع پر اور اس کے ساتھ ہی انتہائی اہم موضوع پر آپ نے ہمارے سننے والوں کو بہت سی ایسی باتیں بتائیں جنہیں انہیں غور سے سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اگر ان کے آس پاس کوئی بھی اس طرح کی صورتحال سے دو چار ہوتا ہے تو اس کے آنسو پوچھنے چاہیے, اس کے لیے ہمدردی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے, اسے بتانا چاہیے کہ غلطی اس کی نہیں تھی بلکہ غلطی اس شخص کی تھی جو انسانیت کا نہیں بلکہ درندگی کی علامت ہے. کے سننے والوں کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پروگرام میں وائس آف امریکہ کے مختارہ مائی نے کہا کہ باوجود اس کے کہ میں نے یہ سب تکلیفیں اٹھائیں اور یہ سب مصیبتیں برداشت کی, لیکن میں اب بھی یقین کرتی ہوں, اور باوجود اس کے کہ ان کی سزائیں معاف ہو گئیں بیشتر تمام جو ملزمان تھے, لیکن میں اب بھی یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے, ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے.
اپنے کیس کے لیے تو ان کو آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ وہ میری بہن ہے, میری بیٹی ہے, تو میں اس کو یہی کہوں گی, مشکلات ضرور ہیں, ہم لوگ مشکلات جھاگیں گے تو مطلب مشکلات کو کراس کریں گے تو آگے ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی, ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں ہوں گی, ہماری آنے والی نسل کے لیے آسانیاں ہوں گی, ہر عورت کے لیے آسانی ہوگی.
لیکن مختارہ بیوی, اگر وہ آپ سے جواباً سوال کرے کہ مختارہ مائی آپ نے آواز اٹھائی, پوری دنیا میں آواز اٹھائی, آپ کو یہ نظام انصاف نہیں دے سکا, مجھے کیسے دے گا, پھر آپ کیا کہیں؟
میں بالکل اس کو جواب دوں گی, دیکھیں ضروری نہیں ہے جو انسان کام کرے اس میں کامیاب ہو جائے, لیکن اس کام کو انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے گا. اتنا فرق تو آیا ہے نا, عورتیں خودکشی کر لیتی تھی نا, آواز اٹھائیے. میرے ساتھ, میں کہتی ہوں میرے ساتھ پوری دنیا ہے, اس کے ساتھ بھی پوری دنیا ہے, پورا پاکستان ہے, پوری مطلب سول سوسائٹی کے لوگ, میڈیا کے لوگ, سب لوگ اس کے ساتھ ہیں. اپنے لیے نہیں تو اپنی آنے والی نسل کے لیے ضرور آواز اٹھائیں, انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. 17 سال میں نے یہ جنگ لڑی, صرف یہ سوچ کے نہیں لڑی جو مجھے انصاف ملے، میں نے یہ سوچ کے لڑی جو کسی اور کوئی اور مختارہ مہینہ بنے۔
تو میرا خیال ہے سب سے بہتر پیغام یہی ہے کہ کھڑے ہونا چاہیے، اگر نہیں آپ اٹھیں گے، اگر آپ رپورٹ نہیں کریں گے، اگر آپ نہیں بتائیں گے، تو پھر تو یہ مسئلہ کبھی حل ہی نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت بھی دیجیے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی، آئندہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔
پروگرام آپ نے سنا راؤنڈ ٹیبل۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے، آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا۔